الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم سب کو اللہ نے ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. ایمان اور اسلام ہمیں بہت ساری خوبیوں کی بات سکھلاتا ہے. اس میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ پاک اور صاف رہو، ناپاکی اور گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پاک اور صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو پاک بھی رہنا چاہیے، صاف ستھرا بھی رہنا چاہیے. یہ دونوں خوبی اپنے اندر اپنانی چاہیے. جہاں پاکی اور صفائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں. جہاں ناپاکی اور گندگی ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں. ناپاکی اور گندگی شیطان کو بہت پسند ہے، چاہے شیطان خبیث جن ہو چاہے خبیث انسان ہو، شیطانوں کو ناپاکی اور گندگی بہت پسند ہے، اسی لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ ناپاکی اور گندگی سے دور رہے، پاک اور صاف رہنے کی عادت بناوے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح صفائی مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ جو صفائی کرتے تھے صرف اپنے گھر کو صاف کرتے تھے، لیکن گھر کا آنگن، گھر کا باڑا اور گھر کا آجو باجو کا حصہ وہ صاف نہیں کرتے تھے، میلا کچیلا گندا رکھتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح صفائی مت کرو، بلکہ مسلمانوں کی صفائی ایسی ہونی چاہیے کہ مکان بھی صاف رکھیں، گھر کا آجو باجو کا حصہ بھی صاف رکھیں، گھر کا پیچھے اور آگے والا حصہ بھی صاف رکھیں۔ یہ صفائی نظافت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں سرکاری طور پر سوچھتا ابھیان چلایا جاتا ہے، صفائی کی تحریک چلائی جاتی ہے، تو ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے سے ہی صفائی کا حکم دیا کہ صفائی کے ساتھ رہو، نظافت کے ساتھ رہو، پاکی کے ساتھ رہو۔ اسی لیے میں آپ کو پہلی درخواست یہ کرتا ہوں کہ مکان کی بھی صفائی رکھو، مکان کے آگے پیچھے کی جگہ کی بھی صفائی رکھو، مکان کے آجو باجو جگہ کی بھی صفائی رکھو۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہیں۔ دوسری چیز اسی سے ملتی جلتی ہے، ناپاکی سے بچنے کا اہتمام۔ بہت سی مرتبہ ہماری دینی بہنیں حیض ختم ہو گیا، ماسک ختم ہو گیا، ایم سی کی تاریخ پوری ہو گئی، لیکن غسل کرنے میں وہ سستی کرتی ہے، اور غسل کرنے میں ایسی سستی ہو جاتی ہے کہ وہ ناپاک گھومتی رہتی ہے۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، جتنا ہو سکے اتنا جلدی غسل کر لینا چاہیے، ناپاکی ختم کر دینی چاہیے۔ گھروں کے اندر ناپاکی والی کوئی چیز باقی نہیں رکھنی چاہیے. یہ ناپاکی والی چیزیں گھر میں ہوتی ہے تو وہ بھی خبیث شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے, پسند آتا ہے. اور ناپاکی والی جگہ پر خبیث شیطان آتے جاتے رہتے ہیں. اسی لیے آج کی اس مبارک مجلس سے سب سے پہلا سبق یہ لے کر کے جاؤ کہ صفائی پاکی خوب اہتمام کرو, اپنے مکان کو بھی صاف اور پاک رکھو اور مکان کو ناپاکی اور گندگی سے بچا کے رکھو. گھر کے آگے پیچھے والا حصہ, آجو باجو والا حصہ صاف ستھرا رکھو. عورتیں کنگھی کرتی ہیں یعنی بال ٹھیک کرتی ہیں. یہ بال ادھر ادھر پھینکنے نہیں چاہیے, بلکہ آپ کے کنگھی کرتے وقت پر جو بال نکلتے ہیں اس کو ایک تھیلی میں جمع کر لیجئے, اور جب وہ تھیلی بھر جائے تو اس کو کسی سلامت جگہ پر دفن کر دیجئے. مثلا قبرستان میں دفنا دیجئے, گھر کا باڑا آنگن بڑا ہو تو وہاں دفن کر دیجئے. اس لیے کہ یہ جو بال نکلتے ہیں یہ بال انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے, اس کا اکرام اور احترام یہ ہے کہ ہم اس کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں بلکہ پورے ادب کے ساتھ جمع کر کے دفن کرنے کا اہتمام کریں. اور اس میں میں آپ کو خاص بات بتلاؤں کہ یہ جو بال ہماری ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو جادو منتر کرنے والے ایسے بالوں کے ذریعے آسانی سے جادو کر سکتے ہیں. آج کل بہت سے بھائیوں کو, بہت سی بہنوں کو جادو الا بلا کی فریاد ہو جاتی ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے بال ادھر ادھر آپ نے چھوڑ دیے, کسی نے اٹھا لیے اور اس کے اوپر جادو منتر کر دیا تو آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کو پریشانی ہو جائے گی. اور یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. جادو کرنے والے یہودی لوگ تھے. ان یہودی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے اوپر جادو کیا تھا, اور اس کا طریقہ یہ ہوا کہ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا. اس یہودی بچے کو سمجھایا, پٹایا, پھسلایا اور اس کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی تھی اس میں جو بال ہوتے ہیں وہ بال تم لے کر کے آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی, اس میں کنگھی کرتے وقت پر بال رہ گئے. وہ یہودی لڑکا وہ بال لے گیا اور ایک یہودی مشہور جادوگر تھا لبید ابن اصم، وہ اور اس کی لڑکیاں جادو کرنے کے اندر بہت ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے۔ اس کی لڑکیاں ڈاکن جیسی تھی، منتر پڑھ کے وہ فک مار کے جادو کرنا جانتی تھی۔ تو ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک منگوا لیے، چپکے سے منگوا لیے، خدمت میں جو یہودی لڑکا آتا تھا اس سے منگوا لیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کام کاج کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے دوسری عورتیں آتی ہیں، ان پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ دشمن لوگ ایسی غریب گھرانے کی عورتیں جو کام کرنے آتی ہے ان کو ہاتھ میں لے کر کے بال وغیرہ منگوا لے وے اور پھر اس کے اوپر جادو کر لے وے، یہ ہو سکتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایسی کارگزاری سننے کو ملی ہے، اور یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آتا تھا، کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے آتا تھا، اس کے ذریعے سے یہودیوں نے بال منگوائے اور اس کے اوپر جادو منتر کیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر 11 یعنی 10 اور 1 گیرہ لگائی، گانٹھ لگائی، جادو منتر پڑھ کر کے۔ اور مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا زروان، اس کنویں کے اندر انہوں نے وہ بال دوسرا بہت کچھ کر کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسانی تقاضے تھے، جیسے انسان بیمار ہو سکتا ہے اس طرح اس کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے۔ تو جادو ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے، یعنی شریعت اور وحی اور دین اور احکام کے علاوہ دوسری جو اپنی زندگی کے کام کاج وغیرہ بھولنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ان دونوں فرشتوں نے آ کر کے خواب میں بتلایا کہ جادو ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضبوط قسم کے صحابہ تھے ان کو بھیجا، وہ کنویں میں سے پانی نکالا اور اندر سے وہ کھجور کا شگوفہ نکالا جس میں موم کا پتلا بنا ہوا تھا، کانٹے چبوئے ہوئے تھے اور بال مبارک کے اوپر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، وہ نکال کے منگوایا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور قرآن مجید کی دو سورت سنائی۔ پہلی سورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ایک سورت یہ، اور دوسری سورت قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورت ملا کر کے 11 آیت ہے. اب جبرائیل نے آ کر کے یہ دونوں سورت سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گیرا اور گانٹ کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہوتا گیا. 11 آیت تلاوت فرمائی, 11 آیتیں پڑھی اور 11 جادو کی گیرا گانٹ بندھن ختم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفا ہو گئی. حدیث شریف کا یہ واقعہ میں نے آپ کو اسی نیت سے سنایا ہے کہ یہ جو ہمارے بال ادھر ادھر بے احتیاطی سے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھی جادوگر لوگ جادو کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ تمام بہنوں سے کہوں گا آج ہی سے اپنے گھروں کے اندر بالوں کو جمع کرنے کے لیے ایک مضبوط تھیلی بنا لو اور جب بھی تم کنگھی کرو, کانسکی پھراؤ, بال ٹھیک کرو, جو بال بھی نکلے اس تھیلی میں جمع کر لو اور جب تھیلی بھر جاوے تو اس کو دفن کر دو. تو انشاءاللہ ادب پر بھی عمل ہو جائے گا کہ بال کا ادب کیا, اکرام کیا اور جادو والا بلا ٹوٹکے سے تمہاری بڑی حد تک حفاظت ہو جائے گی. اسی کے قریب قریب مسئلہ ادب ناخن کے بارے میں بھی ہے. ناخن مرد بھی کاٹتے ہیں, عورتیں بھی کاٹتی ہیں, بچے بھی, بچوں کے بھی اماں کاٹتی ہے. یہ جو ناخن کاٹے جاتے ہیں یہ بھی انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے اور انسان کے بدن کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کے اکرام اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی جمع کر کے دفن کر دو. لوگ ناخن کاٹ کے ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں. میں نے اپنے پیر اول مرشد اول حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں دیکھا اور دوسرے میرے مرشد اور استاد اور مشفق حضرت اقدس مفتی احمد صاحب کے یہاں دیکھا کہ ناخن اور بال کاٹنے کے بعد اس کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرتے, گھر میں ایک ڈبیا بنا کے رکھتے ہیں, اس ڈبی میں ناخن جمع کر لیتے ہیں, پھر جب جمع ہو جاوے کافی مقدار میں تو اس کو دفن کر دے رہے. یا کسی معتقد مخلص کو جو با وفا ہو اس کو ہدیے میں پیش کر دے رہے. غرض یہ کہ ناخن اور بال دونوں کو ادھر ادھر مت پھینکو, ادھر ادھر ضائع مت کرو, اس میں بڑے سنگین خطرات لگے ہوئے ہیں, اس کو جمع کر کے دفن کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور جو پہلا مضمون میں نے آپ کو بتلایا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, تو بالکل اسی طرح پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. ہمارے حضرت ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں جو بہت بڑے عالم تھے. مدینہ میں بقیع قبرستان میں ان کی قبر ہے. انتقال کے کئی سالوں کے بعد کسی ضرورت سے اس طرف قبر نہیں کھودی گئی تو اس بزرگ کی لاش جیسی کی ویسی ہی تھی, کفن بھی ایسا ہی تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. وہ اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اولیاء میں سے تھے. ان کے متعلق حضرت سناتے ہیں کہ جب وہ استنجا کرنے، ٹوائلٹ کرنے جاتے تھے تو اس زمانے میں آج کی طرح پانی کے بہانے کے لیے کوک، فلش، بٹن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا استنجا کرنے کے بعد بہت زیادہ پانی ڈالتے تھے تاکہ ناپاکی اچھی طریقے سے بہہ جاوے، اور بعد میں جو استنجے میں آوے اس کو تمہاری ناپاکی گندگی دیکھنی بھی نہ پڑے اور بدبو کی وجہ سے تکلیف بھی نہ ہونے پاوے. اسی لیے استنجے میں جاؤ تو اچھی طرح پانی ڈالو، ناپاکی گندگی نہ رہے. حدیث شریف کی 6 مشہور کتاب میں ایک کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس میں کتاب الطہارت میں امام ابن ماجہ نے ایک باب باقاعدہ قائم کیا ہے، ٹائٹل قائم کیا ہے، اور اس میں کئی حدیثیں نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ خبیث شیطان استنجے کی جگہ پر موجود رہتے ہیں، جہاں ٹوائلٹ ہے، پیشاب خانے ہیں، وہاں یہ خبیث شیطان موجود رہتے ہیں. اب کوئی عورت یا کوئی مرد ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو وہ اس کی شرم کی جگہ ستر کے ساتھ کھیلتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجے میں جاؤ دعا پڑھ کر کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ گندگی سے اور گندے خبیث شیطان سے میں حفاظت چاہتا ہوں. یہ دعا پڑھ کے جاؤ. آپ اپنے استنجے خانے پر ٹوائلٹ کے باہر بڑے ادب کے ساتھ لیمینیشن کر کے یا فریم کر کے یہ دعا لگا دو تاکہ اندر جاتے وقت پر پڑھنا یاد رہے. اگر آپ دعا پڑھ کے جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے ایک قدرتی پردہ ہو جائے گا، اور اس پردے کی وجہ سے خبیث شیطان تمہارے ستر کے ساتھ، تمہاری باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکیں گے، کھیل نہیں سکیں گے، اور تمہارے ستر کی، باڈی کی حفاظت ہو جائے گی. اسی لیے دیدی بہنوں، اس کی عادت بناؤ کہ ٹوائلٹ میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ. پہلے ڈابا پگ اندر رکھنے کا ہے، اور اندر جانے سے پہلے دعا پڑھنے کی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور دوسری خاص بات یاد رکھو، ہماری بہنیں کھلے بال استنجے میں جاتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے. مرد ٹوپی پہن کے جاوے یا سر کے اوپر رومال نیپکن باندھ کے جاوے، اور عورتیں اوڑھنی باندھ کر کے جاوے، یا یہ کہ کوئی اور کپڑا باندھ کر کے جاوے. تو یہ باتیں استنجے کے لیے خاص یاد رکھ لو کہ ٹوائلٹ میں جاؤ، استنجا کرنے جاؤ، پیشاب کرنے جاؤ تو اپنے سر پہ اوڑھنی باندھ کے جاؤ، کپڑا باندھ کے جاؤ، بال چھپا کر کے جاؤ، اور دعا پڑھ کے جاؤ، اور ڈابا پگ اندر رکھو، اور باہر نکلتے وقت جمڑے پیر کے ساتھ نکلو اور دعا پڑھو، غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یہ دعا آپ کو یاد نہ ہو تو آپ کے بچے جو مکتب پڑھنے جاتے ہیں ان کو کہو کہ وہ آپ کو یاد کرا دے، اس لیے کہ بچوں کو استاد جی نے مکتب میں یاد کرایا ہے، تو امی بچوں سے یاد کر لے وے. تو یہ کام خاص کرنا، اوڑھنی باندھ کے ہی جانا، دعا پڑھ کے جانا، اور اندر ناپاکی کو اچھی طریقے سے صاف کرنا. اور جیسا میں نے آپ کو بتلایا بال ناخون نخ وغیرہ اس کو ادھر ادھر مت پھینکو بلکہ اس کو جمع کر کے دفن کیا کرو تو اس سے بال کا ناخون کا ادب بھی ہو جائے گا اور جادو وغیرہ سے بڑی حد تک حفاظت ہو جائے گی. اور میں نے یہ حدیث بھی آپ کو سنائی جس میں یہ مضمون تھا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو, گھر کا آنگن بھی صاف رکھو, باڑا بھی صاف رکھو, آجو باجو دائیں بائیں پیسج کو بھی صاف رکھو. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر بالکل کچے ہوتے تھے, مٹی کے ہوتے تھے, اوپر لکڑے ہوتے تھے, چھت دھابا نہیں ہوتا تھا بلکہ اوپر لکڑی کھجور کی ہوتی تھی, کھجور کے پتے ہوتے تھے اور دیوار مٹی کی ہوتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں امت کی مائیں اپنے گھروں کو بالکل صاف ستھرا رکھا کرتی تھی, ایک دم صاف رکھتی تھی. اتنا صاف ان کا گھر ہوتا تھا کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اس گھر میں آیا کرتے تھے, قرآن لے کر کے آیا کرتے تھے. اور اللہ نے خود بیان فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, کہ یاد کرو تمہارے گھروں کے اندر قرآن اترتا ہے, تمہارے گھر میں حدیث وجود میں آتی ہے. تو یہ صفائی پاکی بہت ضروری ہے دینی بہنوں. آج کی اس مبارک مجلس کا یہ پہلا بڑا اہم سبق آپ پوری زندگی کے لیے اہتمام کریں. مائیں کرے گی تو آپ کی بچیاں بھی کرے گی, آپ کے بچے بھی کریں گے, پھر بیٹی آپ کی سسرال جائے گی تو وہاں بھی صفائی کا خیال کرے گی تو سسرال والے بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہماری بہو بہت اچھی ہے, صاف رہتی ہے, پاک رہتی ہے. اس لیے یہ پاکی صفائی کی لائن کی چند ضروری باتیں میں نے آپ کو بتلا دی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اسی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بیوی کیسی ہونی چاہیے, ایک وائف پتنی کیسی ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی اچھی عورت کی بتلائی کہ شوہر ہسبند جب اپنی بیوی کو دیکھے تو شوہر کو خوشی ہوئے. بہت اچھی طرح اللہ کے نبی کی حدیث سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ بیوی عورت گھر میں اس طرح رہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو خوشی ہو جائے. اب آپ سوچو کہ خوشی کیسے ہوگی, عورت صاف ستھری رہے گی, عورت پاک رہے گی تو شوہر کو اپنی بیوی کو دیکھ کر کے خوشی ہوگی. کتنا اچھا شریعت نے فیملی لائف گھریلو زندگی کا قانون بتلایا کہ عورت ایسی صاف ستھری رہے کہ شوہر دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جاوے. اس لیے میری دینی بہنوں آپ گھروں میں کام کاج کرتی ہو لیکن کام کاج سے فارغ ہو کر کے فوراً نہ لو, وضو کر لو, کپڑے صاف ستھرے پہن لو, آپ کے شوہر کا دل آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوئے ایسے تم رہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے. اب میں آپ کو ایک غلطی بتلاؤں, بھول بتلاؤں, غلط طریقہ بتلاؤں, دھیان سے سمجھو. ہماری دینی بہنیں عام طور پر کیا ہوتا ہے, گھر کے اندر وہ رہے گی, ایسی میلی رہے گی, گندی رہے گی کہ جیسے کہ گھر کے اندر کوئی کام کرنے والی غریب عورت آئی ہو, جو پگار لیتی ہو, پیسے لیتی ہو, کوئی کام والی آئی ہو. اس طرح ہماری عورتیں گھر میں رہتی ہے. اور شادی میں جانا ہو, ولیمے میں جانا ہو, بازار لینے جانا ہو, تو ایسی دلہن بن کے جاتی ہے جیسے کہ کوئی اس کو پسند کرنا چاہتا ہو. یہ سسٹم, یہ طریقہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے کپڑے کے اوپر اسپرے خوشبو لگا کر کے باہر جائے گی تو پرائے مرد کی ناک میں خوشبو آئے گی اور پرایا مرد اس کی طرف للچائے گا. تو ایسی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی یعنی غلط کام کرنے والی عورت بتلایا ہے. اسی لیے میری دینی بہنوں, یہ مزاج بناؤ, یہ عادت بناؤ کہ گھر سے باہر جاؤ ایک دم سمپل سادے کپڑے میں, پردے کے ساتھ, برکے کے ساتھ, جیسا اللہ نے حکم دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا. پہلا اصل پردہ ہے مکان, گھر. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا. عورتیں گھروں میں رہے, جم کے رہے, بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے. لیکن جیسے کہ تعلیم اور دین کی مجلس میں آئی, ابا اماں کو ملنے گئی, اپنے شوہر یا بھائی بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں گئی, تو جانے کے وقت کے اوپر پردے کے ساتھ جاوے, اسلامی پردہ, اسلامی برکے کے ساتھ جاوے, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے, گھر میں رہے. لیکن ضرورت کے وقت جانا پردے کے ساتھ, سیدھی سادی سمپل سٹائل میں جاوے. اور گھر میں جب شوہر ہو تو شوہر کے سامنے اتنی اچھی رہے, اتنی اچھی رہے کہ شوہر کا دل دوسری عورت کی طرف نہ جاوے. میں آپ کو آپ کے سکھی جیون کے لیے یہ پوائنٹ سمجھاتا ہوں. آپ گھر میں اچھی رہو, بہت اچھی رہو, کہ شوہر گھر سے کام پر جاوے تو ہر وقت اس کے دماغ میں بیوی کا خیال لے کہ میری بیوی میرے گھر میں ہے, ہر وقت اس کو اس کی یاد ستاتی ہو. اس طرح تم گھر میں رہو, اور گھر سے باہر جاؤ سادی سمپل جاؤ. اگر ہماری دینی بہنیں اس بات پر عمل کرے گی تو آج بہت سی جگہوں پر فریاد ہے کہ مرد شادی کے بعد دوسری عورتوں کے چکر میں رہتے, وہ گناہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, وہ برائی پر بھی کنٹرول ہو جائے گا, قابو ہو جائے گا. بس ضرورت ہے حدیث شریف پر عمل کرنے کی. اللہ کے پیارے نبی, آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے. تو گھر میں ایسی اچھی طرح رہو کہ تمہارا شوہر کا دل خوش رہے, کسی پرائی عورت کا وچار بھی اس کے دل میں نہ آوے, خیال بھی نہ آوے. اس طرح گھروں کے اندر رہو. پھر آگے شریعت نے پردے کا ایک اور مقام بتلایا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. دیکھو بہنوں، اچھی طرح اس آیت کو سمجھو، قرآن کی بات سمجھو. گھر کے اوپر کوئی پرایا مرد آ گیا، غیر محرم، اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، پردے کے پیچھے، دروازے سے پیچھے بولنا پڑا، تو کیسی اسٹائل میں بولو گے؟ تو کہا ذرا کڑک لہجے میں بولو، اکھڑی اکھڑی آواز میں بولو، نرم نرم، میٹھی میٹھی، پیاری پیاری باتیں مت بولو. پرائے مرد کے سامنے نرم نرم، میٹھی میٹھی، پیاری باتیں بالکل مت بولو. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اس لیے کہ تم پرائے مرد کے سامنے نرم میٹھی بات کرو گے تو اس کے دل میں ناپاک خیال آئے گا، ناپاک گندے جذبات آئیں گے، اور وہ عورت کے ساتھ چکر لگانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کبھی ڈاکٹر سے بات کرنی پڑے، ڈاکٹر کو بیماری بتانے کی ضرورت پڑی، یا گھر پر کوئی مرد باہر آ گیا اور پردے کے پیچھے بولنا پڑا، تو ذرا سخت لہجے میں بات کرو، اکھڑے اکھڑے انداز میں بات کرو. اور جب اپنے شوہر کے ساتھ بات کرو تو میٹھی میٹھی، نرم نرم، پیاری پیاری، ایسی بات کرو کہ تم ان کو کوئی میٹھی چیز مت کھلاؤ، تمہاری میٹھی بات سے شوہر کا شوگر بڑھ جاوے، ایسی میٹھی بات کرو. پھر تم اس کو فالودہ مت پلاؤ، کسٹر مت کھلاؤ، میٹھائی مت کھلاؤ، لیکن اتنی میٹھی باتیں کرو کہ شوہر بالکل میٹھا ہو جاوے اور اس کا مزاج نرم ہو جاوے. تو یہ شریعت کا قانون میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شریعت کی حکمتیں سمجھا رہا ہوں کہ پرائے مردوں کے ساتھ کڑک اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کرو، اپنے شوہر کے ساتھ نرم نرم، پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرو. لیکن یہاں پر بھی الٹی دنیا ہے کہ ہماری بہنیں کوئی پرائے مرد کے ساتھ بات کرے گی، ایسی لچک لچک کے بولتی ہے کہ پرایا مرد اس کی طرف للچا جاتا ہے، اور شوہر کے ساتھ بات کرنے کا نمبر آتا ہے تو بہت کڑک لہجے کے اندر بات کرتی ہے، جیسے کہ شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بالکل نامناسب طریقہ ہے. آج سے اس طریقے کو بدلنا شروع کر دو. یہی قرآن کا حکم، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت ہے. اس میں آپ کو بڑا ثواب ملے گا، بڑی نیکی ملے گی، اور آپ کا جیون بڑا سکھی سکھی رہے گا. ایک قصہ سناؤں میں آپ کو، جوکس جیسا سچا قصہ ہے. فیض ابرار نام کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک بستی میں، ایک شہر میں، ایک عامل صاحب پہنچے. عامل میننگ تعویذ کرنے والے، جن کو لوگ باپو بھی آج کل کہتے ہیں. اب عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ باپوؤں کے یہاں، عاملوں کے یہاں عورتوں کی لائن زیادہ ہوتی ہے. تو ایک عورت عامل صاحب کے پاس گئی، باپو کے پاس، کہ حضرت کسی نے جادو کرا دیا ہے کہ میرے شوہر اور میرے درمیان میں جدائی ہو جاوے، نفرت ہو جاوے، اس کے لیے بہر کا کچھ کرا دیا ہے. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا روز جب مغرب کے وقت میرا شوہر کام سے آتا ہے تو اسی وقت کے اوپر ہم دونوں میں لڑائی ہوتی ہے. سمجھو کہ 8 بجے شوہر کام کاج سے آتا ہے،
تو روز 8 بجے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، کسی نے بار کا کچھ کرا دیا ہے تاکہ ہم دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو جاوے. وہ عامل کامل تھے. عاملوں کو یہ سب چیزیں بھی سمجھ ہی نہیں ہوتی ہیں. وہ سمجھ گئے، بات کیا ہے، انہوں نے کہا بہن ایک کانچ کی بوتل میں پانی لے آؤ. وہ بہن بوتل میں پانی لے کر گئی تو مولانا صاحب نے پانی میں پھونک مار دی، دم کر دیا کچھ پڑھ کے، اور اس بہن کو یوں کہا کہ جب تیرا شوہر آنے کا وقت ہوئے، تو نے دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں، تو تو اس بوتل میں سے ایک گھونٹ پانی اپنے منہ میں لے لے اور آدھے گھنٹے تک پانی منہ میں رکھو. پانی کو پینا بھی نہیں ہے، پانی کی کلی بھی نہیں کرنی ہے، منہ میں رکھنا ہے آدھے گھنٹے تک. اگر جو تو نے کلی کر کے باہر نکال دیا پانی، تو ایسا جادو ہوگا کہ شوہر تجھے گھر سے باہر نکال دے گا، اور پانی جو تو پی گئی تو اس سے خطرناک جادو ہوگا. آدھا گھنٹہ منہ میں رکھنے کا اور اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ پانی پی جانے کا. کہا ٹھیک ہے. اب وہ عورت تو بوتل لے کے گئی، دیکھا کہ شوہر نامدار کے آنے کا وقت ہوا تو منہ میں پانی لے لیا. اب منہ میں پانی آ گیا تو مون ورت ہو گیا، خاموشی بالکل، چونکہ بولنے جاوے تو پانی باہر نکل جاوے یا گلے میں اتر جاوے، بالکل خاموشی. اور عامل صاحب نے کہا تھا آدھے گھنٹے تک. اب یہ آدھے گھنٹے میں شوہر گھر میں آیا، اس نے منہ بند ہے لیکن دسترخوان بچھایا، کھانا رکھ دیا، پانی رکھ دیا. اب یہ شوہر بھی پریشان کہ آج ہماری محترمہ بیگم صاحبہ کچھ بھی نہیں بول رہی ہے، بالکل خاموش ہے. تو وہ بھی حیران پریشان. اب پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس نے پانی پی کر، اتنے میں تو شوہر بھی تھکا ہارا آتا ہے تو اس کی بھی موڈ بن جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں تو اس کو بھی سکون ہو جاتا ہے گھر میں آتے ہی، چونکہ لتس کنو الیہا کے پاس وہ پہنچا، اسی لیے سکون ہو جانا فطری چیز ہے. اب دونوں نے اطمینان سے اچھی بات چیت کی، روزانہ یہ طریقہ ہو گیا. دراصل بات کیا تھی، کوئی جادو نہیں، کوئی بار کا اثر نہیں. بیچارہ شوہر اکھا دن کام کاج کر کے باہر کے ٹینشن لے کے گھر آوے، نے آتے ہی عورت ساری فریادیں چالو کر دے، دکھڑے سنانے چالو کر دے. وے جوائنٹ فیملی میں رہتی ہو تو تیری ماں نے ایسا کیا، تیری بہن نے ایسا کیا، تمہاری اماں یوں کرتی ہے، تمہاری بہن یوں کرتی ہے، یہ ساری ریکارڈنگ سناوے. اب شوہر بیچارہ باہر کے ٹینشن کے ساتھ آیا، گھر میں آتے ہی اندر کا ٹینشن، تو اس وجہ سے شوہر بھی گرم ہو جاوے، مارا ماری ہو جاوے، گالی گلوچ ہو جاوے. لیکن اس نے آدھا گھنٹے کا جو نی بولنے کا روزہ رکھ لیا، پانی منہ میں رکھ لیا، تو بہت اچھے حالات ہو گئے. عامل صاحب نے کہا تھا کہ 15 دن یہ بوتل چلانا، پھر دوسری بوتل لے کر کے آنا. اب یہ 15 دن کے بعد بہن گئی مٹھائی کا ڈبا لے کر کے. حضرت 60% جادو تو کٹ گیا اور ہمارے گھر میں سکون چین ہو گیا. حضرت نے کہا ایک بوتل اور لے جا، اور 15 دن عمل کر، باقی جادو بھی ختم ہو جائے گا. دینی بہنوں، کوئی جادو نہیں، کوئی بار کا اثر نہیں. آپ کو اپنی زندگی کا طریقہ سدھارنا ہے. وہ کیا طریقہ؟ کہ شوہر کے سامنے زبان مت چلاؤ، شوہر کے سامنے بول بول مت کرو. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے پوچھا من نجاتو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ملے گی؟ ان کے سوال کا مقصد تھا قبر کے عذاب سے نجات کیسے ملے گی، جہنم کی آگ سے نجات کیسے ملے گی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس جواب پر عمل کرنے سے دنیا کی تکلیفوں سے بھی نجات ہو جاتی ہے. اور یہ تشریح میرے مرشد اول حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، بلا ضرورت بول بول مت کرو، بک بک مت کرو. اب شوہر کے سامنے بلا ضرورت بک بک، ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو گھر میں جھگڑے ہوں گے. دینی بہنوں، صبر کے ساتھ رہو، شکر کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ صبر کے اوپر بہت بڑا ثواب دیں گے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے مرد اور عورت کو اللہ بے حساب ثواب عطا کریں گے. اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، آپ کی فیملی لائف بہت اچھی ہوگی، خوشی خوشی والی ہوگی، اور سنسار اور جیون بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ قرآن کی ہدایت ہے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب شوہر گھر میں نہ ہو تو شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور عورت اپنی بدن کی جان کی بھی حفاظت کرے. شوہر بیچارہ گھر سے باہر گیا تو اس کے مال میں سے چوری نہ کرے، اس کے پیسوں میں سے چوری نہ کرے، بلا اجازت جو ہے بڑی رقم صدقہ نہ کر دے رہے. چھوٹا چھوٹا صدقہ، روپیہ پانچ روپیہ، دس روپیہ، ایک روٹی دو روٹی، اس کا حرج نہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے پیسے بھیج دیے نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں. اور اپنی ذات میں حفاظت کرو، یعنی اپنے شوہر کے سوا کسی پرائے مرد سے کانٹیکٹ مت رکھو، کوئی پرایا مرد تمہارے پاس نہ آوے، واٹس ایپ پر بھی نہ رہے، فیس بک پر بھی نہ رہے، انسٹاگرام پر بھی نہ رہے. آپ کی محبت، آپ کا سبند، آپ کا تعلق، آپ کا کانٹیکٹ آپ کے شوہر کے ساتھ، آپ کے محرم کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، ابا کے ساتھ، اس کے علاوہ پرائے مرد کے ساتھ بالکل 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 نہ ہونے پاوے، یہ بہت ضروری ہے. اور شوہر کوئی بات کہے تو مان لیا کرو. یہ جو باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، شوہر کے ساتھ نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کرو، شوہر کی بات مان لو جس میں شریعت کا قانون نہ ٹوٹتا ہو، اور جو ہے گھر میں اچھی طرح رہو کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جاوے. اس طرح رہو گے تو بہت سکھی جیون ہوگا، خوشی خوشی والی زندگی ہوگی. مجلس مکمل کرتے ہوئے ایک آخری بات عرض کر دوں اس مجلس کی، جس کے متعلق میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے کرم فرمایا، آپ کو بھی ایمان دیا، مجھے بھی ایمان دیا. میری دینی بہنوں، ایمان اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اب اس دنیا میں ہر پیور چیز کی ویلیو ہے. آپ دودھ والوں سے دودھ لیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ پیور دودھ، پانی مکس نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں ہم کو پیور چاہیے، تو ایمان بھی پیور چاہیے. ایمان میں مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر پیور ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. اور پیور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب آہستہ آہستہ کلمہ پڑھو، ایمان تازہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کلمہ شہادت بھی پڑھو آہستہ آہستہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پیور ایمان ہوا کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ سے دعا مانگنا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، ایک اللہ کے سامنے منت ماننا، سب چیزیں ایک اللہ کی. جیسے گھر میں کوئی تکلیف آ جاوے، اللہ بچاوے، تو اللہ کے سامنے منت مانو کہ اللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی تو میں دو روزے رکھوں گی، دو رکعت نفل نماز پڑھوں گی، چار رکعت نفل نماز پڑھوں گی، صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی. ایسی اللہ کے سامنے منت مانو. بچوں کے لیے کوئی منت ماننی ہو، اللہ کے سامنے منت مانو. صدقہ کرنے کی منت، نفل نماز پڑھنے کی منت، نفل روزہ رکھنے کی منت، اللہ کے سامنے منت مانو. یہ ہے پیور ایمان. سجدہ بھی اللہ کے سامنے کرو، یہ ہے پیور ایمان. دعا بھی اللہ سے کرو، یہ ہے پیور ایمان. درگاہوں میں جو اللہ کے ولی اور نیک بندے سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اگر واقعی درگاہ ہے تو جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ان کی درگاہوں پر جا کر سجدہ کرنا، منت ماننا، خاص جمعرات کو جا کر اگربتی، دورا، چادر، دھونی چڑھانا، یہ سب جو ہے ایمان میں ملاوٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایمان میں ملاوٹ بالکل پسند نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمہ. اس آیت میں ظلم سے مراد ہے شرک، کہ جو لوگ اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتے، شرک کو مکس نہیں ہونے دیتے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمہ اولئک لہم الامن. اللہ ان کو دنیا میں امن سکون دیں گے، قبر میں امن سکون دیں گے، قیامت کے دن امن سکون دیں گے، اور وہی لوگ ہدایت کے اوپر ہے، صحیح راستے پر. دینی بہنوں، ہمارا ایمان کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت ایک دم مضبوط ہو، پیور ہو، اس میں کوئی ملاوٹ اور مکسنگ نہ ہو. ایک اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھ کے دعا کرو، حاجت کی دو رکعت نماز پڑھو، صلاۃ الحاجہ پڑھو، دعا کرو، اللہ کے سامنے صدقہ کرو، منت بھی اللہ کے سامنے مانگو اور دعا کرو، تو اللہ ہماری ضرورت پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ تینوں مضمون پر آپ کو اور مجھے عمل کی، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات میں نے آپ کو پاکی اور صفائی کے لیے کہی، بال اور ناخن کی حفاظت کے لیے گئی. آج سے اپنے گھر، آنگن، باڑا، اس کی صفائی رکھو، بال ناخن کو دفن کرو، ٹوائلٹ میں جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، سر کو ڈھانک کر کے جاؤ، استنجے کی جگہ پر اچھی طرح پانی ڈال کر گندگی صاف کرو. اور دوسری بات بتائی، اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی طرح محبت سے، پیار سے رہو، شوہر کے سامنے اچھی طرح رہو، نرم بات کرو، جھگڑے مت کرو، زبان کو قابو میں رکھو. اور تیسری بات، اپنے ایمان کو پیور رکھو، ایمان میں شرک کی کفر کی ملاوٹ مت ہونے دو. اللہ تعالی ہمیں پکا مسلمان بناوے، کامل مسلمان بناوے، جنت عطا فرماوے، دنیا کی آفتوں سے حفاظت فرماوے. دعا کر لو.